الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات آج ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا محمد اشرف سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر افاق کتاب سلوک سلیمانی اس کی تعلیم ہوتی ہے اور حضرت کی کتاب میں سے آج کل نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے جنہوں نے واقعی اس کو اس درس کو ابتدا سے اٹینڈ کیا ہوگا تو ان کو پتہ ہوگا کہ حضرت نے کتنی گہرائی کے ساتھ اس بڑی عبادت کے بارے میں بات فرمائی ہے تو فرائض واجبات اور سنن مستحب موقعہ کے بعد پھر جو باری آتی ہے وہ نفلی نمازوں کی آتی ہے اور نفلی نمازوں میں تہجد کی نماز جو ہے نفلی نمازوں کا سردار ہے تو اس کے بارے میں بات چل رہی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھے اور اپنے بیوی کو جگایا اگر اس پر نیند کا غلبہ تو اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا دے کر اٹھا دے اور دونوں اپنے گھر میں رات کے کچھ حصے تک نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ، یہ تہجد اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں مجاہدہ ہے۔ انسان ویسے تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک مشقت کو اختیار نہ کر لیں، اس کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہوتا ہے۔ صبح کا جو وقت ہوتا ہے یہ انتہائی آرام کا وقت ہوتا ہے، بیمار کو بھی اس وقت آرام آ جاتا ہے، نیند کا بھی اس وقت بڑا غلبہ ہوتا ہے، اور شیطان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کے اوپر تین گھیرے لگاتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اٹھے جاگ جائے اور فوراً وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ اٹھے اپنے مطلب وہ جو جاگتے ہوئے دعا پڑھ پھر اس کے بعد پانی کا چھینٹا مارے اور پھر جو ہے نا وہ وضو کر لے تو سارے گھیرے کھل جاتے ہیں۔ تو یہ نماز تہجد جو ہے یہ بہت ہی اہم عبادت ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان کو اپنے نفس کو قابو کرنے کا گرہات آتا ہے، گویا کہ یوں سمجھ لیے کہ اس کے اندر دونوں چیزیں بہت خوبصورتی کے ساتھ ملی ہوتی ہیں، عروج یعنی فائلات کے ذریعے سے اپنے روح کو ترقی دینا، یہ بھی اس میں ہے کیونکہ ذکر ہے، فرمایا نا کہ رات کا کچھ حصہ ذکر نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، ذکر ہے، لیکن اس کے اٹھنے میں جو مشقت ہے وہ نفس کے اوپر گراں ہے، مجاہدہ ہے، لہذا تربیت کا سامان اس میں ہو جاتا ہے کہ نفس کی بھی اصلاح اس میں ہے، دل کی بھی اصلاح اس میں ہے، اور پھر سبحان اللہ قبولیت ہو جائے تو اللہ پاک ان کو اولیاء میں شامل فرما دیتے ہیں، اس لیے اس نماز کو ولایت کی کنجی بھی کہتے ہیں۔ اس کا بالخصوص اللہ پاک نے سورہ مزمل میں ذکر کیا ہے، یا ایہ المزمل قم الليل الا قلیلا۔ تو اگرچہ یہ نفل ہے لیکن پوری زندگی کو دین کے مطابق ڈالنے کے لیے بہت کچھ سامان اس میں ہے، یہ تو ہے تربیت کے لحاظ۔ باقی چونکہ اس میں اللہ پاک کا بہت قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ جل شانہ اس وقت کوئی ایسا بنایا کہ اس میں جو اللہ پاک سے مانگے تو اکثر قبول ہو جاتا ہے، اور جو اس میں ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اس کو دوں، کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشان دور کر، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کر لوں، تو یہ بھی اس میں چونکہ وقت وہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے بہت زیادہ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اس وقت اللہ پاک کی طرف مناجات کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اور اس میں اس وقت جو ذکر کی کیفیت ہے وہ بہت اعلیٰ ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ پاک سے بخشش مانگنے کا بہت بڑا موقع ہوتا ہے۔ وبالاسحار میں استغفرون، جو صبح کے وقت یعنی سحری کے وقت جو ہے نا وہ اللہ پاک سے مغفرت مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نوافل میں اہتمام تہجد کی اس خصوصی اہمیت کے پیش نظر اس کی پابندی اور اہتمام کی سب سے زیادہ تاکید فرماتے تھے۔ ایک طالب کو ارکان فرمایا، تہجد اور ذکر یہ دونوں طریق کی ضروری چیزیں ہیں، تہجد اور ذکر یہ دونوں اس طریق کی ضروری چیزیں، اس پر مداومت رکھیے۔ ایک سالے کو تعریف فرمایا، تہجد کا التزام از بس ضروری ہے، یہی مفتاح اسرار ہے، اگر رات کو احیانا ناغا ہو جائے تو بوقت چاشت 12 رکعتیں پڑھ لیں۔ ایک اور صاحب کو لکھتے ہیں، نماز پچگانا باجمات اور تلاوت اور تجدد و ذکر کا اہتمام چاہیے، استقامت اور مداومت حصول مقصد کا سب سے کارگر ذریعہ ہے۔ اگر نیند کا غلبہ ہے تو نفل تواجد کی جگہ پر دن کو 12 رکعت بعد اشراک پڑھیں، یعنی نماز اشراک کے بعد وتر سے پہلے پڑھیں۔ ایک مکتوب میں تہجد کا اہتمام جاری رکھیں، انہیں کو ایک آرخت میں تعریف فرمایا، خوشی کے بعد ایک آپ تہجد پڑھتے ہیں، پہلے جب کبھی آپ کو تہجد کا موقع ملتا تھا اس وقت دعا کی طرف جو توجہ گریہ ہوتا تھا وہ کبھی کبھی پڑھنے کی وجہ سے تھا، اب مداومت سے پڑھنے پر جو کیفیت روزانہ نہیں ہوتی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کو کبھی کبھی پلاؤ کھانے کو ملتا ہے تو اس میں اس کو بہت مزہ ملتا ہے، لیکن جب وہی غذا کسی کو روزانہ ملنے لگے تو پھر اس کو وہ مزہ نہیں ملتا، مساوات سی ہو جاتی ہے۔ پھر گریہ سے تہجد کی مداومت ہزار درجہ بہتر اور شکر کے قابل ہے۔ اصل میں لوگ جو ہے نا عموماً انفعالات کے طالب ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک نے اعمال کا حکم فرمایا ہے، انفعال تو اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے، اس میں انسان کا کچھ نہیں ہوتا، جبکہ افعال اعمال جو ہے وہ اللہ پاک نے اس کا مطالبہ کیا اور ہمیں اجر اعمال پر ملتا ہے، اس وجہ سے اعمال کی کوشش کرنی چاہیے، اور اعمال کے ساتھ اگر انفعال بھی ہو تو یہ توابع میں آتا ہے، مقاصد میں نہیں آتا، یعنی سائیڈ افیکٹ جس کو کہتے ہیں، تو سائیڈ افیکٹ تو مین چیز نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ کو اعمال، مثال کے طور پر کسی کو اللہ پاک توفیق دے دے تہجد کی، اٹھنے کی، اور اس کو ذرا بھر بھی کوئی کیفیت محسوس نہ ہو تو اس کو جو مقصد ہے وہ مل گیا، باقی انفعال عارضی اور وقتی چیز ہے، مل جائے اس پر شکر کرے، نہ ملے تو پرواہ نہیں۔ یا کریم، ایک مولوی صاحب نے جن حضرت والا کو دوسروں سے ارادت کا بھی تعلق تھا، تہجد کے متعلق استفتاء حضرت والا رحمت کی خدمت میں بھیجا، حضرت سید نے اور ملکہ کا جواب، چونکہ تہجد کی امید پر برہان ساتھ ہے اس لیے استفتاء اور جواب دونوں کو نقل کرتا ہوں۔ استفتاء، نماز تہجد کا مرتبہ محدثین و فقہا کے نزدیک کیا ہے؟ اس پر دوام و لزوم کرنے والا مصیب ہو گیا مسئلہ، اور یہ نماز نوافل سے یا سنن موقعات سے؟ اگر نوافل سے تو حدیث صحیح، یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم بقیام اللیل فإنه داب الصالحین قبلکم و قربت لکم الی ربکم مکفر السیئات و منہا منہات عن الاسم، رواہ ترمذی، کا منشا صحیح کیا ہوگا؟ مالک کی اس عبارت کا کیا جواب ہوگا؟ نماز میں تہجد سنت موقعہ است، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گاہ ترک نہ فرمود، اگر احیانا فوت شدہ 12 رکعت در روز قضا فرمود۔ کسی مولوی صاحب کا فرمانا کہ نماز امت کے لیے نہیں، یہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی، لہٰذا اگر کوئی شخص کو اپنے اوپر لازم کرے گا اور مداومت کا اور گائے قصدن ترک تو گناہ گار ہوگا۔ مولوی مذکور کا قول زلات پر مبنی یا اعداد پر؟ محدثین فقہا کی تصریحات کی روشنی میں اس کا جواب ملامت فرمائیں۔ علماء کا کام ہی تھا اس کی تحقیق ہوتا ہے، ظاہر ہے علماء تو کریں گے تحقیق، کیوں نہیں کریں گے، ان کی تحقیق سے باقی لوگ کو فائدہ ہوتا ہے. تو حضرت نے کیا جواب دیا، ہمیں اس سے غرض ہے، استفتاء مفتی سے لیں اور تعلیم مرشد سے. پہلے ہی بات میں طے کر دی بات، استفتاء مفتی سے لیں اور تعلیم مرشد سے، دونوں ایک سے نہیں ہو سکتے. لیکن جواب دیتے ہیں، یہ حدیث مقیدیت کے خلاف تو نہیں، وہ علیکم تو لزوم پر ڈالے، بالا تاجد عجیب عبادت ہے جس پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً دعا فرمایا، اس لیے سنت مکی کی تعریف اس پر صادق ہے. البتہ قولاً تاکید نہیں فرمایا شفقتاً عمل، مگر اپنے عمل سے اس کو محقق ثابت کر دیا. اب اہل محبت کے لیے کیا گنجائش، فضائل اعمال کے احتساب کا سب محدثین دینے لے، محبین سے لے. یعنی فتویٰ یہ ایسا عجیب مطلب ایسا مطلب ہے جس میں پہلے اصول یہ بتا دیا کہ مشائخ سے فتویٰ نہیں لینا چاہیے، ان سے تعلیم لینی چاہیے، اور مفتیوں سے اگر وہ شیخ نہ ہو تو تربیت نہیں لینی چاہیے، وہ شیخ سے لینی چاہیے. آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے، اذا دخل دخل کل واذا خرج خرج کل، جب مفتی سے کے پاس جائیں گے تو پھر مفتی سے تربیت بھی حاصل کروانا چاہیں گے آج، اور جب شیخ کے پاس جائیں گے تو اس سے فتویٰ بھی پوچھیں گے. دونوں باتیں غلط ہیں، اپنی اپنی جگہ ہے. آپ ذرا الیکٹرانکس کی دکان سے دال چاول کا باپ پوچھ لینا، پتہ چل جائے گا. وہ کچھ نہیں کہے گا تو کم از کم آپ کے لیے پاگل خانے کا سوچے گا ضرور، اس کو پاگل خانے میں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ کہ حضرت نے پہلے تو اصول سمجھایا، پھر اس کے بعد حضرت نے دیکھے نا، چونکہ حدیث پہ بڑی گہری نظر اور فقہ پہ نظر تو میرے خیال میں سیرت النبی پڑھنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنی گہری ہے حضرت کی. اگرچہ حضرت کی چونکہ تخصص اس کا نہیں تھا، لہٰذا حضرت اس سے مطلب ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ نہیں مفتی کے پاس جاؤ، ورنہ فقہ کی جو گہرائی حضرت کو حاصل تھی وہ تو سیرت النبی کی کتاب سے پتہ چلتا ہے. تو فرماتے ہیں یہ حدیث مقیدیت کے خلاف تو نہیں، علیکم تو لزوم پر دال ہے، بہرحال تہجد عجیب عبادت ہے جس پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً دوام فرمایا، اس لیے سنت موقعہ کی تعریف اس پر صادق ہے. البتہ قولاً تاکید نہیں فرمائی شفقتاً لمت، مگر اپنے عمل سے اس کو موقع ثابت کر دیا. میں اب آپ کو واقعہ سناتا ہوں. جب میں نے حضرت سے بیعت کی تو میں نے سوال کیا، یہ وہی والا استفتاء والی بات تھی، میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت ٹیلی ویژن کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ ٹیلی ویژن کے بارے حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ نہ دیکھو، فرمایا میں تو نہیں دیکھتا، میں تو نہیں دیکھتا، بس یہ فرما دیا. اب یہ فتویٰ نہیں ہے، لیکن جن کو آپ حضرت کے ساتھ محبت تھی اور جن کو اپنا قبلہ و کعبہ سمجھتے تھے ان کے لیے فتویٰ سے زیادہ کی بات تھی. مطلب یہ ہے کہ وہ تو مجھے سمجھ میں آ گئی بات کہ دیکھنا نہیں چاہیے. تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تو نہیں فرمایا کہ پڑھو دائمن، لیکن خود دائمن پڑھ لیا تو جو اہل محبت ہے ان کے لیے بات کافی ہو گئی نا. تو حضرت نے آخر میں فرمایا کہ اہل محبت کے لیے پھر کیا گنجائش ہے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے ان کے لیے کیا گنجائش ہے. کل میں وتر جب پڑھ رہا تھا تو ایک عجیب خیال آیا دل میں، حضرت شیخ ہند رحمۃ اللہ علیہ وتر کی نماز کے بعد جو دو رکعت پڑھتے ہیں لوگ وہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تو اس سے تو نفل کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے، پر میں ہاں بالکل ایسے ہی ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو بس مجھے یہ قبول ہے. مطلب یہ نہیں کہا، مطلب کہ قانون نہیں تبدیل کیا، قانون وہی بتایا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. تو میرا ذہن فوراً چلا گیا کہ یہ تو اس قسم کی بات ہے جیسے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی بات ہوتی ہے. یہ بعض رات کہتے کہ مکہ مکرمہ میں 100,000 نمازوں کا اجر ہے اور مدینہ منورہ میں ایک قول کے مطابق 50,000 کا اور ایک قول کے مطابق 1,000 کا ہے. تو بعض لوگ پر یہ حال طاری ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں جاتے مدینہ منورہ، عمر بھر کبھی مدینہ منورہ نہیں گئے، ایسے بھی ہیں اور مکہ مکرمہ میں رہ کر. ہاں جی، اب یہ بات بالکل اس قسم کی ہے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی، کیا قانون تو یہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کیا ہے لہٰذا بس مجھے ایسے ہی قبول ہے. تو مجھے یہ خیال آیا کہ میں نے کہا پہلے تو میں نہیں کرتا تھا، کڑے ہو کر پڑتا تھا، پھر میں نے کہا کہ میری جو عمر ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبی عمر سے زیادہ ہے اس وقت، تو وہ عذر بھی مجھے مطلب گویا کہ وہ عذر میں پورا ہو جاتا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر میں بیٹھ کے پڑھی ہے تو میرے لیے بھی جائز ہو گیا، بیٹھ کر پڑھنے میں یعنی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کیونکہ ظاہر عمر تو میرے اتنی تو پہنچ گئی ہے. پھر میں نے بیٹھ کے پڑھی، پہلی دفعہ بیٹھ کے پڑھی، لیکن اس میں بہت لطف محسوس کیا، بہت لطف محسوس کیا. تو یہ بات ہے کہ حضرت نے فرمایا محبین کے لیے پھر کیا گنجائش، اور دوسرے حضرت نے قانون بتایا فضائل اعمال کے اکتساب کا سبق محدثین سے نہ لے، محبین سے لے. مطلب یہ قانون یہ بتایا کہ یہ کام تو آپ کو ادھر سے ملے گا اہل محبت سے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا میں آپ کو اصلاح کا آسان نسخہ بتاؤں. جو ہوتے ایسے حضرات کی زبان سے کبھی کبھی ایسے کلمات نکل جاتے ہیں بڑی قدر کی بات ہوتی ہے، میں آپ کو اصلاح کا آسان نسخہ بتاؤں. لوگوں نے کہا جی حضرت کیوں نہیں فرمائے. فرمایا محبت کی پڑیا کالو، محبت کی پڑیا کالو. تو لوگوں نے پوچھا محبت کی پڑیا کہاں سے ملے گی؟ فرمایا محبت کی دکانوں سے، محبت کی دکانوں سے ملے گی. بات بالکل یہی صحیح ہے کہ محبت ملتی ہے اہل محبت کے صحبت سے، اہل محبت کے قول و فعل سے، ان سے یہ بات ملتی ہے. اس وجہ سے حضرت نے فرمایا کہ فضائل اعمال کے اکتساب کا سبق محدثین سے نہ لیں. محدثین تو قانونی پیرائے میں بات کریں گے، تحقیقی پیرائے میں فقہا بات کریں گے، اور محبت کے دائرے میں محبین بات کریں گے. ہاں جی، محبت کے دائرے میں محبین بات کریں گے. تو اس وجہ سے مطلب ہر ایک اپنی اپنی ضرورت ہے، محدثین کی اپنی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت ان کے ذریعے سے یہ نظام اللہ پاک نے چلایا حدیث شریف کی حفاظت کا، اس میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے. کوئی بزرگ ہے کوئی بزرگ نہیں ہے، اس میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے، صاف قانون پر عمل کرتے. وہ کہا جو ہے وہ اپنے تحقیق میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے تحقیق درست رکھنے کے لیے اپنے استاذ تک سے بھی اختلاف کر لیتے ہیں، کرتے ہیں. اور جو محبین ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، وہ اپنی محبت کے سامنے کسی چیز کو نہیں ٹرنے دیتے. اور محبت چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، لہٰذا ان کو آگے پیچھے بھی نہیں ہونے دے، ظاہر رستے پر ہی کام رکھتے ہیں. لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ محبت کے افراد کے ساتھ یعنی وہ کسی وقت عذر کی وجہ سے وہ فقہا کے قانون پر عمل نہ کر سکے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، تو ان کو معذور ٹھہرایا جاتا ہے اور نتیجہ اس کا غلط نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو مطلب صحیح جگہ پہنچا دیتے. حضرت مولانا عبد الرحمٰن جامی رحمۃ اللہ علیہ وہ شاک میں سے تھے، تو ایک دفعہ حرم شریف گئے تھے تو وہاں پر ایک مجذوب نما شخص تھا، تو ظاہر اپنی نماز جماعت کر رہے تھے تو ان نے نماز ان کے پیچھے پڑھی، تو ساتھ ایک عالم بھی تھا اور بھی خود بھی عالم تھے لیکن وہ شاک میں تھے، تو مطلب یہ کہ وہ بھی ساتھ، تو نماز کے دوران انہوں نے اپنے حال کے مطابق کچھ ایسے حرکتیں کیں جو معذور کے لیے معاف ہیں لیکن جو معذور نہیں ہوتا ان کو اس میں خیال رکھنا ہوتا ہے، لیکن جائز ہوتی ہیں، جائز ہوتی ہیں، کیوں فقہ مطلب اس کی گنجائش کو جانتے ہیں کہ کہاں کہاں کس چیز کی گنجائش، تو ان گنجائشوں کے دائرے میں تھی، لیکن مطلب جس کو کہتے نا ہوش کے وقت میں ایسا نہیں. تو اس پر جو ہے وہ اس عالم نے نماز توڑ دی، لیکن مولانا نے اپنے نماز نہیں توڑی، مولانا عبد الرحمٰن جامی رحمۃ اللہ انہوں نے پوری کی. بعد میں انہوں نے اس سے پوچھا آپ نے نماز کیوں توڑی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے تو فقہ کی جزیہ بتایا کہ کیا اس طریقے مطابق یہ جائز نہیں تھا، پہلے تو اس کو جواز ثابت کر دیا نا علمی، پھر فرمایا افسوس اتنی مقبول نماز آپ نے ترک کر لی، افسوس اتنی مقبول نماز آپ نے ترک کر، کیونکہ اس کا جو اللہ کے ساتھ تعلق تھا اس کی بھی تو اثرات تھے نا، اس کے بھی تو برکات تھے. تو یہ بات مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ الحال اس چیز کو جان سکتے ہیں، مطلب یہ عام لوگ اس کو نہیں جان سکتے، جیسے حاجی امداد اللہ مہاجر وکیل رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی چونکہ صاحب حال تھے تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ساتھ بعض چیزوں میں علمی اختلاف کیا ہے، بعض چیزوں میں علمی اختلاف کیا ہے لیکن اپنے دل کا تعلق ان سے نہیں توڑا. علمی اختلاف اس لیے کہ دوسرے لوگ گمراہ نہ ہو جائے، لیکن خود حضرت ان کے بڑے قائل تھے، اور یہاں تک کہ موقع پہ فرمایا کہ لوگ حاجی صاحب کی بزرگی سے یعنی جس کو کہتا وہ ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ عظمت کرتے خیال رکھتے، جبکہ میں ان کے علم کا معترف. اب اختلاف کیا کون سے کیا ہے؟ علمی کیا ہے، لیکن ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ میں ان کے علم کا معترف ہوں. یعنی دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں، یہ کیوں فرمایا اس کو اچھی طرح جاننا چاہیے، نہ پھر وہی غلطی کا امکان ہے. علم کا معترف اعتراف یہ ہے کہ ایسے احوال میں جس میں ظاہری بات اور ہوتی ہے لیکن گہرائی میں دیکھا جائے تو فقہ میں اس کی جو گنجائش ہوتی ہے ان گنجائشوں کا علم ہونا، یہ مجھے بتائے، یہ کسی عام آدمی کو ہوتی ہے؟ ان گنجائشوں کا علم عام آدمی کو نہیں ہوتی ہے واقعی، جو یا ان کو علم کسبی حاصل ہو یا پھر ان کو علم وہبی حاصل ہو، اتنی علم لدنی اتنی حاصل ہو کہ وہ ان گنجائشوں کو جان سکتا ہو. تو جو اعلی علم ہوتے ہیں مطلب جو سمجھدار ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ گنجائش ہے، اور عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، تو جن کو پتہ تو ان کا بہت دل سے معترف ہوتے ہیں کہ واقعی بڑا عالم ہے، لیکن ظاہری طور پر چونکہ لوگوں میں مسئلہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، لوگوں میں مسئلہ یہ کہ اگر آپ ان کو تھوڑی سی گنجائش دیں گے نا تو یہ پھر بہت ہی بڑھ جاتے ہیں، پھر اس پہ رکتے نہیں ہیں. تو اب اگر آپ کو ایک یعنی یہ فرنٹیئر ہے اور کوئی ادھر ہے، گنجائش ہے، اس نے لمٹ کراس نہیں کیا، لیکن اگر عوام کو آپ اس کی اجازت دیں گے نا تو یہ ممکن ہے اور بھی آگے جائیں، ان کو کیا پتا. تو اس پہ عوام کو بچانا ہوتا ہے. تو حضرت گنگو رحمت صاحب کے سامنے یہ باتیں تھیں, انہیں چونکہ عوام کو بچانا تھا لہٰذا انہوں نے دوسرے لوگوں کے لیے تو فتویٰ وہی دیا جو اس وقت عوام کے لیے مناسب تھا. لیکن خود حضرت کے بہت معترف, خود حضرت کو جانتے تھے کہ حضرت کیا ہے, مطلب یہ کہ ان کی علم اور تقویٰ بصیرت یہ کیا ہے. تو یہ بہرحال ساری باتیں اسی سے سامنے آئیں کہ حضرت سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں نا قانون کیا بتایا, بھائی شیخ سے فتویٰ نہ پوچھو, یہ لگا قانون, شیخ سے فتویٰ نہ پوچھو. پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے اس کو موقع ثابت کیا, لیکن شفقتاً امت کے لیے اس کا حکم نہیں دیا. اس لیے جن کو محبت ہوگی وہ تو اس کو لیں گے, اور جو اس درجے پہ نہیں ہوں گے وہ گناہگار نہیں ہوں گے, وہ نہ لے کر گناہگار نہیں ہوں گے. کیونکہ اگر کولن بھی فرما دیتے تو پھر تو موقع ہو جاتا سب کے لیے, تو لہٰذا اگر نہ پڑھتے تو ملامت ہو جاتی ان کو. لیکن یہ والے کہ مشفقتاً ان کو مطلب جو ہے نا وہ نہیں فرمایا, لیکن خود عمل سے ثابت کیا. اب جن کو محبت ہوتی ہے وہ تو اس کو چھوڑ نہیں سکتے, وہ تو اس کے بارے میں ظاہر مطلب ہے کہ ان ظاہر کم از کم اشارے سے پتہ چل گیا نا. اب اشارہ ہوتا ہے نا, مطلب کسی کی چیز کو اشارہ ہو جائے تو بس اشارہ کافی ہونا چاہیے بعض لوگوں کو, لیکن قانون وہ نہیں ہے, اشارہ موجود ہے. تو جن کو محبت ہوتی ہے وہ اشارے سے کام لے لیتے ہیں اور اپنا حصہ لے لیتے ہیں, لیکن جن کو وہ چیز حاصل نہیں ہے وہ. تو پھر فرمایا کہ فضائل اعمال کے اکتساب کا سبق محدثین سے نہ لیں, محبین سے لیں. ایک قانون یہ بتایا کہ عمل جو محبین کرتے ہیں ان سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. حدوال رحمۃ اللہ ایک عجیب مشفقان حکیمان انداز میں تہجد کی تاکید فرماتے اور طالبین کے عذرات کو رفع فرماتے تھے. ایک مسترشد کی تعریف فرمایا, خدا کا شکر ہے کہ رمضان میں تہجد کی عسادت نصیب ہوئی, اب شوال ذیقعدہ ذیالحج کو رمضان بنائی ہے. یعنی وہی تہجد پر مداومت دو رکعت کر کے آٹھ رکعت عشاء کے بعد سے وقت سحری تک کسی وقت ادا کیجئے اور دل میں تصور کیا اللہ تعالیٰ سے باتیں ہو رہی ہیں. سبحان اللہ, کیا خوبصورت تربیت ہے. ہاں جی, ایک سالک کو لکھتے تہجد کے وقت گرم پانی کے اہتمام سے آپ عاجز اور ٹھنڈے پانی سے ضرور ہوتے تو خیر تیمم کر لیا کریں, مگر گرم پانی کا اہتمام چندہ مشکل بھی نہیں. عشاء کے وقت ایک لوٹا گرم پانی جو خوب گرم ہو اس کے اوپر کٹورے سے چھپا کر کسی روئی یا روئی کے کپڑے میں یا کمبل میں لپیٹ دیا کرے, انشاءاللہ تعالی وقت پر پورا گڑا دلے گا. کیا بات, اب اللہ پاک نے جن کو گرم پانی نصیب فرمایا ہو, گھر میں گیزر لگاؤ آج اور پھر بھی نہ پڑے تو پھر کیا ہے, ظاہر مطلب زیادہ خیال کرنے کی ضرورت. ایک اور صاحب کو لکھتے ہیں, تہجد کے لیے صبح صادق سے گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے اٹھنا کافی ہے. آپ اپنے یہاں کے اوقات سے اندازہ لگائے, صبح اٹھنے کے لیے رات کو سویرے بعد عشاء سونا لازم ہے تاکہ صحت پر اثر نہ پڑے, یعنی نیند بھی پوری ہو اور تہجد بھی سے بھی محرومی نہ ہو. نیند اگر پوری نہ ہو تو اتنا کم بھی نہ ہو کہ نقصان پہنچائے اور بعد میں پوری کی جا سکے, مطلب یہ بعد میں اشراق کے بعد انسان سو سکتا ہے, تو اشراق کے بعد سوئے بہتر وقت تو کیلولہ کا ہے, کیلولہ کے وقت سوئے. ایک اور طالب کے حد میں رقم فرمایا, تہجد کے فوت ہونے کے افسوس پر شکر ادا کیجئے کہ یہ بھی نعمت ہے, کتنے کے فرائض سے محروم پر بھی ان کو افسوس نہیں ہوتا. اگر تہجد قضا ہو جائے تو طلوع آفتاب کے بعد سے دوپہر تک بارہ رکعتیں پڑھ لی جائیں, انشاءاللہ تہجد کی عادت پختہ ہو جائے گی, کیونکہ نفس کو تادیب ہو جائے گی نا, بھائی بعد میں پڑھنے پڑے گی تو ابھی پڑھ لو, تو پھر آپ کو اٹھنا بھی نہیں بھی چاہیں گے تو بھی انشاءاللہ اٹھیں گے. اب آتا ہے ذرا علمی گفتگو. تہجد بالجماعت, حضرت والا کو دوسروں سے کسی مستفسر نے تہجد باجماعت اور تہجد میں قرأت جہری کے متعلق پوچھا، حضرت شیخ نے جواب تعریف فرمایا، تہجد کی نماز باجماعت اتفاقاً ہو جائے تو جائز ہے، مگر اہتمام و دعوت کے ساتھ مناسب نہیں، یہ نوافل کا عام قاعدہ. تہجد کی نماز ذرا جہر سے پڑھنا مستحب ہے، وہ رات کا وقت ہے نا، رات کے وقت کی نماز میں تو جائز تو ہے. تو یہ ہے کہ تہجد کے نماز کو ذرا جہر سے پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ اس میں انسان کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے. ایک حافظ صاحب نے تہجد میں قرآن کریم سنانے کے بارے میں استفسار کیا، حضرت والا نے ارکان فرمایا، تہجد بالجماعت اگر اتفاق نہ ہو جائے تو جائز ہے، ورنہ اہتمام و تدائی کے ساتھ نہیں. غور کرنا چاہیے کہ اس میں ریا و نمود کی خواہش تو پوشیدہ نہیں ہے. ادیہ تہجد، تہجد کا وقت اور پچھلی رات عجیب بابرکت اور نورانیت و نزول رحمت اجابت دعا طائے رب اور قربت حق کی ساتھ سعید ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ہمارا رب ہر رات کا جب آخری تہائی سوا کے رہ جاتا ہے آسمان دنیا پر نزول فرماتے اور ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی پکار کو سنوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے بس میں اس کے سوال کو پورا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے تاکہ میں اس کی بخش دوں. دوسری بات میں کہ جب رات کا پہلے تہائی سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے اور ارشاد فرماتے ہیں، کیا کوئی مغفرت کا طالب ہے، کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے، کیا کوئی دعا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ طلوع فجر تک یوں ہی آواز دیتے رہتے، اللہ اکبر، کیا نوید جاں فضا ہے اور رحمت بے کراں کا کیسا مژدہ عام ہے. خوش نصیب وہ شخص جو ندائے رب پر لبیک کہتے ہیں اور ہر رات اپنی مراد و رضوی کریم و رحیم پروردگار کے بارے قدس میں پیش کر کے عطا ربانی فضل سمدانی سے مالا مال ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس وقت کی سب سے زیادہ مناسب دعائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا سکتے تھے. اس لیے تہجد اور پچھلی رات میں معصور اور مسنون دعائیں پڑھنے کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. ہمارے حضرت والا قدس روح طالبین کو تہجد کی دعاؤں کی یاد کرنے اور انہیں اس وقت پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے. چنانچہ ایک مسترشد خاص کو ارکان فرمایا، تہجد میں وہی تسبیح بالفعل پڑھیے جو عام نمازوں میں پڑھتے ہیں، مگر احادیث و ادیہ سے وہ تسبیح یاد کر لیجئے جو تہجد میں شروع، قیام میں، رکوع میں، سجود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ایک سال کو تہجد کی دعائیں ختم لکھ کر ارشاد فرمائی، تکبیر تحریمہ سے پہلے یہ دعائیں پڑھیں، اللہم ربنا لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیهن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیهن، اللهم لك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت الحق وعدك لقاؤك حق وقولك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعه حق. اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسرت وما اعلن وما انت اعلم به مني، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت، اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. اور یہ دعا جو بندہ نے سنائی تھی، اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه تختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. تہجد کے لوٹتے ہوئے تکبیر دان پہ اڑنے کا پڑھنے کا ارشاد فرمایا، اللهم اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما مؤمنا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لك وبذلك امرت وانا من المسلمين. کہنے کے بعد تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ میں اللہ کبیر، اللہ اکبر کبیر، والحمد لله کثیر، وسبحان بکرۃ واسیرا. ثنا کے بعد تو سے پہلے، اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما بعدت من المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياك ما نقص ابدا من الدنس، اللهم اغسل خطايا بما بالماء والثلج والبرد. الركوع میں اللهم لك الركعت ولك اسلمت وبك امنت لك سمعي وبصري وعزمي. سجود میں اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت وجهي للذي فطر خلقه وصوره وشوقه سمعه وبصره. فقیر سے نماز، وضو، تہجد کے مختلف دعاؤں کے متعلق مرتبہ استفسار فرمایا، فقیر سے تہجد مرتبہ رکوع، کوما اور سجدہ وغیرہ سن کر خوش کے اظہار تحسین فرمائی. افاد عام کے لیے ان دعاؤں کو سید رحمۃ اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب کو نقل کرتا ہوں. اصل میں یہ واقعی جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اس سے ترکیب کے ساتھ کسی اور کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی. ایسے ترکیب کے ساتھ، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ تو اللہ پاک کی خاص توجہ، اس وجہ سے وہی آتے جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے عین منشا کے مطابق وہ دعائیں ہیں. تو اس وجہ سے اگر کوئی یہ دعائیں پڑھ لیا کر تو زیادہ بہتر ہے. ایک دفعہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ ہمارے گھر تشریف لائے تھے, تین دن یہاں تشریف فرما تھے, تو ایک ساتھ ایک حافظ بھی آیا ہوا تھا جو اکثر حضرت کو قرآن پاک تراویح میں سنایا کرتا تھا, وہ ساتھ تھے. تو میں آ رہا تھا, ظاہر کسی کام سے باہر گیا تھا, جب آ رہا تھا تو حضرت کو وہ خواب سنا رہے تھے جو ظاہر انہیں نے وہی دیکھا تھا ہمارے گھر میں. تو خواب میں دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی ان کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کہتے ہیں حضرت کے اوپر اس طرح جھکے ہوئے ہیں, اور پھر فرمایا کہ میں نے اشرف کو کئی بار بتایا کہ نوافل میں مانگا کرو, نوافل میں مانگا کرو. ہاں جی, مطلب یہ کہ تو حضرت تو بڑے غور سے سن رہے تھے. تو یہ نوافل میں مانگنا یہ بہت بڑی عجیب چیز ہے, بہت عجیب چیز ہے. یعنی نوافل کے اندر ہم اصل میں حنفی لوگ ہیں نا, تو ہمارا جو ہے ماشاءاللہ تحقیق تو بڑی پکی ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ عوام کے لیے چونکہ نہیں تھی, اور فرائض اور واجبات میں لوگ فرق نہیں کر سکتے تھے, تو اس وجہ سے ہمارے علماء کرام نے نہیں بتائی مطلب عوام کو یہ. تو اس وجہ سے یہ عادت ہی نہیں پڑی. عربوں میں عادت ہے, وہ ماشاءاللہ رکوع میں الگ دعائیں مانگتے ہیں, سجود میں الگ مانگتے ہیں, قیام میں الگ مانگتے ہیں, جس طرح مطلب یہ چیزیں ہیں, لیکن وہ اس کو فرائض میں بھی مانگتے ہیں. ہمارے علماء کرام کا چونکہ فتویٰ ہے کہ فرائض میں نہیں, واجبات میں نہیں, البتہ نوافل میں یہ مانگنے چاہیے. تو ہم لوگوں نے نوافل میں بھی چھوڑ دی, مطلب نوافل میں بھی رہ گئی. اب کوئی میرے خیال میں شاید کوئی ہوگا جو نوافل میں دعائیں مانگتا ہوگا, جس طریقے سے ابھی حضرت نے فرمایا, شاید ہی کوئی ہو, مطلب بہت کم لوگ ہوں گے جو اس طریقے سے دعائیں مانگتے ہوں گے. تو ایک تو یہ بات ہے, یہ جو ہم یہاں پر دعائیں کرتے ہیں الحمدللہ, ہم اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں, لیکن اپنی زبان میں تو ہر وقت کرتے ہیں. تو یہ جو مناجات مقبول سے ہم دعائیں کرتے ہیں, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہماری عادت ہو جائے. بہت ساری دعائیں ہماری الحمدللہ اسی سے عادت ہو گئی, یعنی ان دعاؤں کے پڑھتے ہوئے, ان دعاؤں کے سنتے ہوئے الحمدللہ وہ عادت ہو گئی, وہ زبان پہ چل پڑی. آپ نے اکثر میری زبان سے یہ دعا سنی ہوگی, اللہ زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تعن واعطنا ولا تحرمنا واسرنا ولا توسر علينا واردنا وردنا, اسی سے ظاہر مطلب اس مناجات مقبول پڑھتے پڑھتے جو نا مطلب وہ دعا زبان پہ چل پڑی. اس طرح کئی دعائیں اس طرح مطلب ہیں جو کہ مناجات مقبول کی دعائیں, لیکن وہ الحمدللہ زبان پہ چل پڑی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان تھر سے نکلی ہیں, ان دعا کے سامنے پھر دوسری کیا چیز ہو سکتی ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں منصوص اور مسنون, منصوص اور مسنون یہ دعائیں جو ہے یہ انسان بھی پڑھیں, اور ساتھ اپنی زبان میں بھی دعائیں کریں. اپنے زبان میں دعا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں انسان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے, اور دعا میں توجہ بذات خود مقصود ہے. تو ایک تو اس میں توجہ زیادہ ہوتی ہے, انسان سمجھتا ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں, اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جو قبولیت کے لحاظ سے جو قریب ہیں, وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان تھر سے جو نکلی ہوئی وہ ایک وسیلہ بن جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے الفاظ سے جو نا آپ مانگ رہے, تو ایک وسیلہ بن جاتا ہے, اس وجہ سے اس کی قبولیت کا امکان ہوتا ہے. بہترین بات تو یہ ہے, بہترین بات تو یہ ان دونوں کو جمع کرنے کا بہترین بات یہ ہے کہ ان مسنون دعاؤں کو ہم یاد کر کے اتنا ایسے یاد کرے اس کا ترجمے کے ساتھ, ترجمہ کے لفظ بھی ذرا تھوڑا سا اس میں مشکل سے عرض کر سکوں گا, مطلب ایسا پڑھے جیسے کہ آپ کی زبان کے الفاظ ہو, یعنی اپنے زبان میں جیسے انسان کو الفاظ سامنے نہیں آتے, ترجمہ کا تصور نہیں آتا, اور انسان جیسے اللہ ربنا آتے نا, اس میں ترجمہ نہیں آتا ہمارے ذہن میں, کیونکہ اس میں ہمارے ایسے مطلب وہ آٹومیٹک مطلب اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے کہ ہم اس ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے کہ مطلب یعنی ہم اپنی زبان میں بات کرتے ہیں, کیونکہ اس میں. تو اسی طرح باقی دعائیں بھی اگر ہماری ایسے ہو جائیں کہ جس میں ہم اللہ پاک سے انہی الفاظ سے مانگتے ہوں, اور اس کا سمجھ بھی ایسا آتا ہو بلکہ ہمارے شعور لا شعور سب برابر ہو جائیں اس میں, تو پھر زیادہ مزہ ہے, پھر فائدہ زیادہ ہے. اگر اس طرح مطلب کریں تو پھر تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. لہٰذا کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو سیکھیں. تو میرے خیال میں انشاءاللہ میں اس کو لکھوا کے دے بھی دوں گا, ساتھیوں کو دے بھی دوں گا تاکہ اس کو یاد کر لیں اور اس کو پھر اپنے زبان کے اندر مطلب اس طرح اس کو مطلب اس کے عادی کر لیں اپنے زبان کو اس کے ساتھ, کہ پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہ ہو اور وہ اس کو یعنی وہ مطلب یعنی اس کی عادت بن جائے, طبیعت ثانیہ بن جائے. تو یہ انشاءاللہ العزیز میرے خیال میں اس کو پھر میں لکھ کے تھوڑا سا انشاءاللہ جو حضرات چاہیں گے تو ان کو دے دوں گا تاکہ اس پر الحمدللہ عمل ہو سکے. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله محمد رسول الله. اب دیکھیں نا اپنے پیر کی تو باتیں ہم نے آپ کو سنا دی, اب ہم اپنے دادا پیر کی بات سنا صحیح بلکہ پر دادا پیر ہے. سبحان اللہ. حال خداوند عالم کبھی وہ دن نکالے کہ جی بھر کے خدمت دے رہو, تاکہ ہاں ہونا تو ضروری ہے, ابھی ہانڈی کے نیچے صرف آگ جلی ہے پکنا کافی ابھی باقی. پچھلی دفعہ بھی اس طرح ہوا تھا اور اس میں ایک نقطہ کی بات تھی, اس وقت بھی عرض کر چکا تھا لیکن جب چونکہ آ گئی ہے تو پھر بتانا مفید ہوگا. اسی حضرت کے مختصر الفاظ میں بہت کچھ ہوتا ہے. اس میں دیکھیں ابھی ہانڈی کے نیچے صرف آگ جلی ہے, یہ اشارہ ہے جذب کی طرف. پکنا باقی ہے, یہ اشارہ سلوک کی طرف. اس کا مطلب ہے کہ آگ جلنا پکنے کے لیے ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے. یہ ہمارے میتھمیٹکس میں بھی یہ قانون ہے, نیسیسری کنڈیشن اور سفیشنٹ کنڈیشن. تو بعض چیز کے لیے کہتے ہیں کہ اٹ از نیسیسری کنڈیشن بٹ ناٹ سفیشنٹ, یعنی ضروری تو ہے لیکن کافی نہیں ہے, ابھی کچھ اور بھی کرنا باقی ہے. تو یہاں پر یہ بات ہے کہ اگر آنڈی کے نیچے آگ نہیں جلے گی تو پکے گی کیسے, لیکن صرف آگ جلنا تو کافی نہیں ہے. صرف آگ جلے اور آنڈی نہ پکے, کہے بھائی آگ تو جلی تھی چلو اس کو کھا لو, پھر ڈاکٹر صاحب کے آ جانا ضروری ہو جائے گا. آج طالب کو رائے دینے کا حق نہیں. حال حضرت اگر میرے لیے کوئی تدبیر مالک کی مناسب ہو تو ارشاد فرمائی جائے, تاکہ مریض کو رائے دینے کا کچھ حق نہیں ورنہ وہ طبیب بن جائے گا. آج بہت سارے حضرات اپنی کتابیں پڑھ لیتے ہیں. کتابیں پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن کتابیں پڑھنے کا بھی کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں. نمبر ایک, اگر وہ کسی فن کی کتاب ہے تو آپ اس فن کی کتاب کو اس فن کے ماہر کے سامنے نہ لائیں ورنہ آپ ماہر سے استفادہ نہیں کر سکیں گے. کتاب ضرور پڑھے لیکن جب ماہر کے سامنے ہے تو کتاب کو بھول جائیں میں نے کچھ نہیں پڑھا. اگر یہ تصور آپ کا نہیں آ سکتا کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا تو ماہر سے استفادہ نہیں کر سکیں گے. یہ مطلب یہ بہت اہم بات ہوتی ہے. تو یہاں پر حضرت نے وہ قانون بتا دیا, یعنی مطلب ٹھیک ہے آپ نے کتاب میں دیکھ لیا, جس تربیت سالک میں پڑھ رہا ہوں آپ بھی سن رہے ہیں, بہت ساری باتوں کا مجھے پتہ تو چل رہا ہے, تو کیا میرے لیے کافی ہو جائے گا بس اس پر میں فیصلہ کر سکتا ہوں؟ یہ تو مجھے صرف کیس اسٹڈیز کے طور پر سامنے آ رہا ہے, لیکن ماہر حاذق حکیم کے ہونے کے لیے اور ڈاکٹر ہونے کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال بتاؤں. یہ ڈاکٹر اظہر صاحب بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں, ان نے ایم بی بی ایس کیا ہے, ایم بی بی ایس میں بنیادی چیز کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیا ہوتی ہے ایم بی بی ایس میں؟ مطلب فائنل ایئر کے جو سبجیکٹس ہے اس میں میڈیسن ہے اور سرجری ہے نا، یہی ہے نا بنیادی چیز، ہے تو یہی ہے، اور آئی ہے اور ایئر یہی مطلب یہی چیز ہے، اینٹی ہے، یہ تو یہ آپ کے فائنل ایئر سبجیکٹس میں ہوتے ہیں، تو فائنل کر کے بس ڈاکٹر بن جائے نا، ضرورت کیا ہے چار سال پڑھنے کی، ضرورت ہے چار سال پڑھنے کی، بس آخری سال میں ہے نا، تو آخری سال پڑھ کے ڈاکٹر بن جاؤ، ڈاکٹر صاحب بن جائیں گے ڈاکٹر صاحب، ہاں ہوا میں اڑیں گے تو یہی بات ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کتاب جو پڑھی ہے تو یہ آپ گویا کہ یوں سمجھ لے کہ فائنل ٹچز پڑھ رہے ہیں، تو اگر آپ کے پاس وہ بیسس نہیں ہے تو آپ اس سے پورا استفادہ نہیں کر سکتے، علم میں آپ کا اضافہ ہوگا لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے آپ محتاج ہوں گے جس نے اس کے بارے میں ڈیٹیلز پڑھی ہے، ساری چیزیں مطلب، بلکہ بعض چیزیں پڑھنے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی ہوتی، وہ کرنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تو وہاں تو پڑھنے والی باتیں فیل ہو جاتی ہیں، تو یہاں پر یہ مطلب یہ والی بات ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ مریض کو رائے دینے کا کچھ حق نہیں، ورنہ وہ طبیب ہوگا، حال میں نے حضرت کی اس ابتلاء کے متعلق جہاں تک تحریرات دیکھی ہیں یہ یاد پڑتا ہے کہ وہ سب ازالہ کی ہیں، اچھا تاکہ بلکذب مالم آتی ہم تعوینا، علم بھی نہیں ہے، ہاں جی تو اچھا حال اس خیال ہوتا ہے کہ شاید مالک کی تدبیر میں مفاسد کا بھی احتمال ہے، تحقیق طالب کا خیال ہی کیا، کیا فدی کیا فدی کا شور ہوا، ہاں جی حال حضرت میرے لیے حضرت کی دعا اور توجہ نہایت ضرورت ہے، اگر کوئی تدبیر ہو جس سے حضرت مہربان ہو جائے تو ارشاد فرما جائے، تحقیق لم افہم ما ربتم بھی، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے اس سے کیا رہا تھا، کیا ہوئے مطلب آپ کیا ہوئے اس طرح کہہ رہے ہیں، ہاں حال تو چنی خواہی خدا خواہد چنی می دہد یزدان مراد متقی مراد ماہ موقوف یا کرشم تست جو دوستان قدیمی قدر دریغ مدار، تاکہ عدم دریغ کو دریغ سمجھ لینے کا کیا علاج، یعنی اس کے بعد ہر بات پہ علمی گرفت کی ہے، علمی گرفت کی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ علماء کے سامنے اپنے زبان کو سنبھال کے بولو اور مشائخ کے سامنے اپنے دل کو سنبھال کے بیٹھو، میرے یاد آداب ہے، کیونکہ علماء پہ اللہ تعالیٰ علمی کمزوری کو کھولتے ہیں، عمرو بن العاص کیسے لکھا جاتا ہے، عمرو بن العاص کیسے لکھا جاتا ہے، ہاں تو اگر آپ نے کسی سے سنا نہیں ہوگا تو لوگ کیا پڑھیں گے، عمرو یا امرو، اب جس عالم کے سامنے آپ امرو پڑھ لیں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ کیا کہیں گے، ظاہر اس کو پتہ چل جائے گا یہ تو، بس یہی میں کہتے علماء کے سامنے زبان پہ احتیاط کرو، اور جو ہے نا وہ مشائخ کے سامنے اپنے دل کو سنبھال کے بیٹھو، ایک دفعہ ایسا ہوا تھا حضرت سید وسیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ میں گیا تھا حضرت کے شیخ مہبند بابا جی رحمۃ اللہ علیہ زیارت کے لیے ہم گئے تھے، بہت پرانے بزرگ تھے، 140 سال عمر تھے، پہاڑ میں رہتے، قادری سلسلے کے بزرگوں میں تھے، یہ قادری سلسلے کافی تیز حضرات ہوتے ہیں اگر صحیح قادری ہو تو، خیر ایسا ہے کہ حضرت نے ان کو بڑی محبت کے ساتھ گلے سے لگایا، میرے دل میں ہے کہ مجھے بھی اس طرح گلے سے لگایا، مجھے اس طرح لڑکے پاٹ کی ماں چوکھا دل میں باتیں نہ بھر، ہاں جی میں نے کہا ٹھیک ہے، تو حضرت نے مجھ سے پوچھا وسیم الحق صاحب نے کیا بات ہے، میں نے کہا ہم آپس کی بھی بات ہے، ان کو میں کیا بتاؤں، میں نے کہا آپس کی بات ہے، ایک دن حضرت کے سامنے بیٹھے تھے وہ، تو حضرت کا بھائی جو تھا ان کی عمر بھی 100 سال سے تو زیادہ تھی، وہ میرے پائنتی بیٹھے ہوئے تھے، مجھے سرحانے بیٹھا ہوا تھا، اور حضرت وسیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرحانے بیٹھا ہوا تھا، حضرت ان کے پائنتی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بڑے تکلیف ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کیا کریں، تو وسیم الحق صاحب نے مجھے دیکھ کہتے ہیں یہاں بس جو یہ کہ اس طرح کرو، یہ باتیں یہاں نہیں چلتی، کہ تو اب کیا کریں، مطلب انہوں نے ایسا کیا تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں. آج خیر ایسا ہوا کہ حضرت تو چل اٹھ کے، وہ جو ان کے بھائی تھے چلے گئے. اب حضرت اور میں اور دریم علیہ صاحب تین حضرت. اب مجھے جو ہے نا وہ سلسلہ شروع کیا، اس طرح ہوا تھا اور اس طرح ہوا تھا اور اس طرح ہوا تھا اور اس طرح ہوا تھا. اب وہ سب میرے دل کی باتیں تھیں، مطلب مجھے سمجھا رہے تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا، مطلب سمجھا رہے تھے. تو تسلیم ملک صاحب نے دور سے آواز دی، بابا جی اگر یہ باتیں میرے لیے کر رہا ہوں تو میں یہ نہیں کر سکتا. آج تو اس پر جو ہے نا حضرت نے فرمایا تیرے لیے نہیں کہتا ہوں، تو پھر کس کے لیے کر رہے تھے؟ میرے لیے کر رہے تھے نا، مطلب دوسرے کو جا رہے، چوتھا آدمی تو تھا نہیں. تو مطلب یہ کہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے سامنے بیٹھنے سے مسائل ہوتے ہیں، کہ ان کے اوپر باتیں کل جاتی ہیں. اب کل جاتی ہیں تو پھر کل جاتی ہیں، ظاہر بر لوگ تو شفیق تھے، تو لہٰذا پھر اصلاح بھی فرما رہے تھے ساتھ ساتھ اور سارا کچھ ہو رہا تھا. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ حضرت کے ساتھ تعلق ہو گیا نا، تو ابھی خوش نصیب بھی تھی ان کی کہ یہ کنسیپٹس ان کے صحیح نہیں تھے. تو حضرت میں تو یہ بات تو نہیں تھی نا کہ مروت کرتے تھے، کیونکہ شیخ بے مروت ہونا چاہیے. شیخ کی جو آٹھ نشانیاں ہیں اس میں ساتویں نشانی کون سی ہے؟ ہاں مروت نہ کرے، اصلاح کرے، مروت نہ کرے. ڈاکٹر کے بھی مروت بے مروت ہونا چاہیے. ڈاکٹر اگر مروت کرے تو کیسے کرے گا علاج؟ علاج نہیں کر سکتا. تو اسی طرح جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا شیخ جو ہوتا ہے بے مروت ہونا چاہیے. تو حضرت نے دیکھو نا کوئی مروت نہیں کی، اور مجھے لگتا ہے کہ عالم ہوگا، ان کے استدلال اور اس قسم کی جو چیزیں تھیں لگتا ہے کہ عالم ہے. لیکن بہرحال حضرت نے خوب گرفت کی. اوراد وظائف ذکر وغیرہ جیسے کہ جناب نے ارشاد فرمائے تھے، بذریعہ قصد السبیل حکم فرمایا تھا، بحمد اللہ جاری ہے. کوئی مراقبہ تحریف فرما دیے جو باعث تسکین دل بے قرار ہو، طبیعت گھبرائے کرتی ہے، جس کے لیے ایک مرتبہ اور بھی اس کا جو برائے خدا کوئی تدبیر فرمائی ہے. جواب، مراقبہ کا مناسب اناف ہونا، گھبراہٹ کو مرض سمجھنا، اس کی تدبیر مراقبہ کو تجویز کرنا، اپنی رائے سے اس کا آپ کو کیا منصب حاصل ہے؟ کیا ایسا نہیں کہ مریض طبیب سے کہے کہ میرے لیے کوئی مسئلہ تجویز کر دو، تو ایسا تو خود طبیب ہوا، مریض کیا ہوا؟ پھر بڑا کام تو مرضی کی تشخیص ہے، باقی تشخیص کے بعد تو تجویز یہ تو کتابوں سے معلوم ہو سکتا ہے. جب مریضی کی تشخیص کر لی تو کتابوں میں تدبیر مل جائے گی. طبیب اور پیر سے رجوع فضول ہے، باطنی احوال کے ساتھ اور کوئی سوال نہیں چاہیے. باطنی احوال کے ساتھ اور کوئی سوال نہیں چاہیے. اچھا، یہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ صرف ناسمجھی کی وجہ سے انسان اپنا وقت ضائع کرتا ہے، صرف ناسمجھی کی وجہ سے. اگر وہ سمجھداری حاصل ہو جائے تو بہت سارا وقت بچ جائے. مثلا بہت سارے حضرات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی احوال کیا ہوتے ہیں، کیا بتائیں احوال کیا ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ تو اسی سے رہ جاتے ہیں کہ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتے. کچھ حضرات اس خیال میں بہت سارا وقت ضائع کر لیتے ہیں زندگی کا، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب میرا حال اچھا ہو جائے گا پھر بتاؤں گا. بھئی جب اچھا نہیں تو اس وقت بتانے کی بات تھی نا، جب اچھا ہو گیا تو پھر بتانے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو آپ کا فائدہ ہو ہی گیا، تو پھر بتانے کی کیا فائدہ؟ تو یہ تو بظاہر لگتا یوں ہے کہ جیسے انسان اپنے پیر سے کوئی تعریف چاہتا ہو، کہ مطلب یہ کہ میں کوئی اپنا اچھا حال بتاؤں گا تو میرے شیخ میری تعریف کرے، واہ جی کیا بات ہے زبردست. ہاں جی، تو تعریف سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ بعض لوگ یہ جی کہتے ہیں جی وہ آپ نے ہمیں جو وظیفہ دیا تھا نا، ذکر دیا تھا، تو مجھ سے نہیں ہوا، آپ مجھے معاف کر دے. تو میں سے کہتا ہوں میں اگر آپ کو ایک کروڑ مرتبہ معاف کر لوں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی کوئی گناہ تو آپ نے نہیں کیا، یا میرا کوئی نقصان تو نہیں کیا، تو میں آپ کو معاف کرنے سے کیا ہوگا؟ البتہ آپ نے اپنا نقصان کر لیا تو اس پر کیا معافی مانگنی چاہیے؟ اپنا نقصان کر لیا تو اس کا ازالہ کرو نا، اس کو مطلب اس نقصان کو ختم کرو. نقصان کو ختم کرنے کا یہ ہے کہ اپنے مرض بتاؤ کہ یہ بات ہے، پھر جو وہ بتا دے تو اس کے مطابق اپنا علاج کر لو. لیکن یہ نہیں کہ مطلب یہ کہ میں پہلے میں اچھا ہو جاؤں گا تو پھر بتاؤں گا. بہت سارے ساتھیوں نے اپنا بہت سارا وقت اس پہ ضائع کیا ہے. اب اگر کسی بھی مجلس میں کسی کو یہ بات سمجھ آئی تو اس کو کتنا فائدہ ہوگا؟ اب وہ مجلس ممکن ہے 5 منٹ کی ہو، ہاں جی، اور 5 منٹ میں اس کو یہ بات سمجھ آئی تو اس کے پوری زندگی کی درستگی کے لیے کافی ہے. جب تک اس کو یہ نہیں پتا اس وقت تک یہ رکاوٹ موجود ہے. یہ بے شک کتنا ہی مطلب وہ کرے گا لیکن ابھی مطلب اس کو چونکہ رستہ نہیں ملا لہٰذا اس کی محنتیں ضائع جائیں گی. لیکن اس کے بجائے اگر یہ آدمی یہ سمجھ لے، اس طرح کئی گر کی باتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر دیکھو بزرگی کی بات، مجھے بتاؤ آپ کی بزرگی جنت میں یا آخرت میں کام آئے گی یا اللہ یا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کام آئے گی؟ کیا کام آئے گا؟ مثلا سارے لوگ آپ کو بزرگ سمجھیں، سارے لوگ آپ کو بزرگ سمجھیں، غوث سمجھیں، قطب سمجھیں، لیکن اللہ پاک کے نزدیک مجرم ہو، کیا فائدہ ہو؟ دوسری طرف سارے لوگ زندیق سمجھے، یہ تو زندیق ہے، اور اللہ پاک کے نزدیک ولی اللہ ہو تو کیا نقصان اس کو؟ لوگوں کے سمجھنے کا کیا نقصان ہے؟ اب یہ جو بات کسی کو واقعی سمجھ آ جائے، مجھے بتاؤ اس کا کتنا فائدہ ہوا؟ پوری زندگی اس کی سدھر جائے گی. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے. اس کی نیت اگر درست ہو گئی اس سے تو کتنا فائدہ ہوگا اس کو؟ اب مثال کے طور پر میں ہر خط میں شیخ کو اس طرح لکھتا ہوں کہ شیخ میرے بزرگی کو تسلیم کر لیں، اب مجھے بتاؤ مجھے کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ اچھا آپ مجھے بتاؤ یہ حالت اچھی ہے یا بری؟ آپ خود فیصلہ کریں کہ میں اپنے شیخ کو اس لیے خط لکھوں کہ شیخ میرے تعریف کرے، مجھے بزرگی کا خیال ہو جائے، تو یہ حالت اچھی ہے یا بری ہے؟ بری ہے نا، مان لیا. اب بری حالت کا شیخ کے قلب پر کیا اثر ہوگا؟ اچھا ہوگا یا برا ہوگا؟ اب ظاہر برا ہوگا، کیونکہ اگر وہ واقعی شیخ ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ ایک تعلق ہوگا اور اللہ پاک اس کے دل پہ وہ ساری چیزیں کھولے گا. اچھا تو اس کا اثر برا ہوگا. اب آپ تو اپنے اچھی اچھی باتیں بتائیں گے لیکن شیخ ایسے اگنور کرتا جائے گا، یہ کیا ہے؟ اور ایسا ہوتا ہے. اب یہ طلب لے کے جاتا ہے کہ ابھی کچھ شیخ کو نظر ہو جائے گی، میرے کچھ اچھائیاں سمجھ میں آ جائیں گی، لیکن وہ مسلسل دھتکارنے کی پوزیشن میں ہوگا تو ایک وقت آئے گا کہ شیطان حملہ کرے گا اور کہے گا کہ اس شیخ صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ بلا وجہ وقت ضائع کر لیں. یہ وہ وقت ہے جو انسان کے گھاٹے میں گرنے کا ہے. اگر یہ شیطان کے داؤ میں آ گیا تو ہمیشہ کے لیے خیر وہ حاصل ہوگا، کیونکہ این ممکن ہے کہ اس کی زبان سے کچھ الفاظ بھی نکلے تو اپنے آپ کو مردود کر دے گا. اور ایک جگہ سے مردود ہو گیا تو دوسری جگہ پہ، کیونکہ سارے تو ملے ہوئے آپس میں، رابطہ سب کا تو وہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہے، تو جس کسی ایک کے بھی کر لو گے تو سارا سب کے لیے ہوگا. تو اس وجہ سے انسان کس حد تک نقصان میں جا سکتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی کنسپچول باتیں، گرگی باتیں اگر کبھی آپ کے کان میں پڑتی ہیں، کسی مجلس میں پڑتی ہے، تو مجلس آپ کے لیے کتنا قیمتی بن جاتا ہے. تو جو حضرت نے فرمایا نا مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کہ یک ساتھ در صحبت با اولیاء بہتر ست سالت آد بیریا، تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تانوی صاحب سے کہا کہ حضرت یہ شعر مبالغہ پر تو مبنی نہیں ہے، شاعری میں تو مبالغہ ہوتا ہے نا، تو یہ مبالغہ پر تو مبنی نہیں. انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا یہ 7 سالہ، کہتے میں تو 1000 سال کا بھی گایا ہوں، آپ تو 100 سال کی بات کر رہے ہیں. انہیں کہا خدا کے بندے اللہ پاک کی رضا و نارضا یہ دیکھو کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے، آپ 100 سال کی بات کرتے، اگر آپ 1000 سال بھی پالے ہو اللہ ناراض ہو جائے تو پھر آپ کو کیا فائدہ؟ تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے اگر ہم دیکھیں تو اس سے انسان کو واقعی بہت فائدہ ہوتا ہے. اب اگر ایسے حالت میں اگر کسی کو ذہن میں یہ ہو وہ جب مجلس میں آئے تو وہ تاک میں رہے کہ کوئی چیز ایسی میرے مطلب کی زبان سے اگر باہر آ جائے کسی کی اور میرے مطلب کی ہو تو مجھ سے ضائع نہ ہو. اب مجھے بتاؤ کیا یہ حالت اس کی بیٹھنے کی اور سوچنے کی وہ جہاد فینا میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ والذین جہادوا فینا میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا. تو اس کے ساتھ اللہ پاک کا بوری طور پر لینا ہدی النفس بولنا ہے, پھر ہم کو ضرور بھی ضرور ہدایت کے رستے سجائیں گے. تو خود بخود دوسری چیز اس کے ساتھ بالکل اٹیچ ہے. تو بس یہی ہے کہ اگر ہم تھوڑے سے اپنے ذہن کو کھولیں اور اپنے مطلب کو صحیح سمجھ لیں کہ ہمارے مطلب کیا ہے, کون سی چیز ہمارے لیے ضروری ہے, کون سی چیز ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصولی تربیت ہے وہ یہی ہے. اور اللہ کا شکر میں بہت زیادہ کرتا ہوں, الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ, کہ اللہ پاک نے ہم پر فضل فرمایا کہ ہمیں اس سلسلے کے ساتھ اٹیچ کیا ہے. نتیجتاً وہ جو چیزیں جو لوگوں کو سو سو سال میں بھی نہیں ملتی وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی کے ساتھ عطا فرمائی, جس میں ہمیں کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑی. وہ جیسے کہتے ہیں ماں کی گود میں یہ چیز مل گئی. تو الحمدللہ ہمیں اللہ پاک نے یہ چیزیں ایسے مفت میں نصیب فرمائی. اب اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو محرومی کا سامان ہوگا, لیکن اگر ہم اس کی قدر کریں اللہ پاک مزید عطا فرمائیں گے اگر اس پر شکر کریں گے. تو یہ چیزیں ہمیں حضرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں نصیب فرمائی. اور میں تو یہاں تک نتیجے پہ پہنچوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ, قاسم رحمۃ اللہ علیہ, مولا روم رحمۃ اللہ علیہ, یہ سارے علوم ان حضرات کے اس میں سب سمٹ کے آئے ہیں. اور آج کل کے حالات کے مطابق بالکل تیار نوالے کی طرح ہمارے سامنے یہ رکھے ہیں, بے شک اس عنوان سے نہیں جن عنوان سے ان حضرات نے بات کی ہے, لیکن ہمارے فائدے کے لیے جس صورت میں بھی چاہیے تھی اس صورت میں ہمارے سامنے یہ چیزیں رکھی ہیں. تو اب ہم اگر قدردانی کریں گے تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا, بہت فائدہ ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ اس صدی کے مجدد تھے, اور جس صدی کا مجدد ہوتا ہے اس صدی کے لوگوں پر اس مجدد کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. جن کو اس مجدد کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے ان کے لیے سلوک طے کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے, رکاوٹ نہیں رہتی. میں حضرت کے خلفاء کو جب دیکھتا ہوں نا, حضرت خلفاء کی جو تحریریں پڑھتا ہوں, جیسے ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, اس طرح جو دوسرے کاور ہمارے ہیں ان کی, وہ جب دیکھتا ہوں نا تو صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, ظاہر سب ہمارے اس میں ہیں, لیکن میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کیسے حضرات کے ساتھ ہمارا. اب مثال کو میں ڈاکٹر عبد الحی صاحب نے ایک کال بتاتا ہوں آپ. اب دیکھو یعنی کس طرح چاند چاند کر ہم تک پہنچائی پہنچ چیزیں, کہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جس کو دیکھو کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعائیں کرنا شروع کر لے, سمجھو کہ وہ اللہ کے دروازے پہ پہنچ گئے. اور جو اللہ کے دروازے پہ پہنچ کر اس کو کٹکھٹانے لگے اس کے لیے کسی وقت دروازہ کھل بھی جائے گا, اور جس کے لیے اللہ کا دروازہ کھل گیا پھر اس کی کیا کمی ہے. پریکٹیکل چیز ہے یا نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے لیکن نہیں کر رہے دعا؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہر شخص حاجت مند ہے, کون ہے جس کی حاجت نہیں ہے؟ کون ہے جس کی حاجت نہیں ہے؟ ہمارے آخرت کی حاجت ہیں, دنیا کی حاجت ہیں, آگے کی پیچھے کی سب جگہ چیزوں کی حاجت ہیں. اب ان حاجتوں کے لیے ہم اللہ پاک کے محتاج ہیں. اب اس جب ہر وقت محتاج ہے تو ہر وقت دعائیں کریں نا, ہر وقت دعائیں کریں. اب دعاؤں کے ساتھ وہ چیزیں مل جائیں گی یا نہیں ملے گی, اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ پاک کی حکمت کے مطابق اللہ کا تعلق مل جائے گا, اس دعا کی برکت سے اللہ کا تعلق مل جائے گا. تو جو اللہ کا تعلق مل جائے گا تو آپ کو سارا کچھ مل گیا نا. تو یہی ہمارے جو مصائب اور تکالیف اور پریشانی اور احتیاجات ہیں, یہی ہمارے لیے اللہ پاک کے تعلق کا ذریعہ بن جائیں گے. اب بجائے آپ کے در در پریں, کبھی کسی عمل کے پاس جائے, کبھی کسی اور چیز کے پاس جائے, کبھی کسی اور کے پاس جائے, اگر آپ بے شک جائز طریقے اختیار کر لیں, لیکن سب سے زیادہ انحصار آپ کی دعاؤں پر ہو. اسباب صرف آپ برتن کے طور پہ رکھیں کہ یہ برتن ہے, باقی جو اصل ہے وہ تو یہی ہے. تو اگر کسی کا دعا کے اوپر یہ یقین آ جائے اور ہر وقت وہ دعا اس نیت سے کرے, اس کا کتنا کام بن جائے گا. یہ چیزیں ہمیں بزرگوں کی برکت سے ملی ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اس وجہ سے ہم لوگوں کو اس کی قدر کرنی چاہیے, اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. اللہ اکبر. ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں, تین دفعہ سورہ اخلاص, اپنے بزرگوں کے لیے اصالت ثواب کر لیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس تلاوت کو قبول فرمائے, اس کا ثواب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, جملہ انبیاء کرام کو, جملہ صحابہ کرام کو, چاروں سلسل کے مشاہد کو, اور ہمارے ابا اجداد کو پہنچا دے. ان سب کی فیض و برکات سے مکمل و وافر سطح پر افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا 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 اللہ, محمد رسول اللہ. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارس. ذکر جس وقت ہو رہا ہوتا ہے تو بعض دفعہ کانسی وغیرہ اگر مجھے آ جائے تو مجھے رکنا پڑتا ہے, آپ اپنا اسی ذکر کو جاری رکھیں تاکہ مجھے آپ لوگوں کی وجہ سے اس حالت میں ذکر نہ کرنا پڑے، اپنے گلے کو صاف کرنے کا موقع مل سکے، ورنہ بعض دفعہ لوگ ذکر کو روک دیتے میرے رکنے کی وجہ سے تو اسی پر بوجھ پڑتا ہے۔ لا الہ الا ہو، 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 لا الہ الا ہو۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و آل سیدنا۔ حق 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 حق۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد۔ الله 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 صل على سيدنا مولانا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه۔ نحمدك خير معمول واكرم مسؤول على ما لم تمنجات المقبول من قربات عند الله وصلاة الرسول، وصل على ما اختلف الدبور والقبول وانشبت الفروض من الاصول، ثم نسألك بما سنقول ومن السؤال ومنك القبول۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت آدم باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا اغفر لنا صبرا وتوفنا مسلمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاتنا السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلم والحقني بالصالحين. ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي ارحمهما كما ربيان صغيرا. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق وجل من لدنك سلطانا نسيرا. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. ربي انزل لي منزلا مباركا وانت خير المنزلين. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون. ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم من عذاب كان غراما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربي اعوذني من شر ما تكلت انا امت علي وعلى والدي وانا من اسفل عند رضاه وادخلني برحمتك في بارك الصالحين. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. ربي انصرني بالقوم المفسدين. ربنا وسعت كل شيء رحمه والى من فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخل الجنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تقي السيئات يوم الزن فقدر همتا وذلك الفوز العظيم. واصلي لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اني مغلوب فانتصر. ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من خطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطايا كما بعدت من المشرق والمغرب. اللهم آتي نفسي تقواها وزكي انت خير من زكاها وانت ولي مولاه. انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك دائما مغفرتك ومنجيات امرك والسلامه من كل اسم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار. اسالك علما نافعا. اللهم اغفر لي ذنوبي خطايا امري. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي امري وما انت اعلم بي مني. اللهم اغفر لي جدي وحزني. اللهم سلف القلوب سلف قلوبنا على طهاره. اللهم اهدني وسددني. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح ديني الذي هو عصمة امري واصلح لي الدنيا التي فيها معادي فيها معاشي ولي في اخرتي التي فيها معادي واجعل الحياه زياده في كل خير واجعل الموت راحه من كل شر. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والمغرم والمأس من عذاب النار فتنه النار وفتنه القبر وعذاب القبر وشر فتنه الغياب وشر فتنه الماهي الممات ومن شر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المهي الممات ومن القسوة والغفلة والآية والزلة والأفسكنة والكفر والفسوق والشكاك والسمة والرياء ومن الصمم والبكم والجنون والجزام وسيل الإسقام وذلي الدم ومن الهم والخزن والبخل وغلبة الرجال من العرز المل وفتنة الدنيا من علم لا يعرف ومن قلب لا يعشى ومن نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها. وتقبل هذه الدعوات فيك محمد أشرف لي وعبد المواسي محمد مصطفى ومحمد علي ومحمد شفيع ومعبد الماجد ومولانا محمد أشرف سليماني مولانا محمد زكريا محمد إقبال مدني وسيد الإنشاء وسيد تسمى وسيد تنزل الحق رحمة الله عليهم وجميل متعلقين في حق أبائهم ومعاتهم وجميل المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى سيد الكائنات والمخلوقات صلاة تسبق الأحد. ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم وتب علينا أنك التواب الرحيم. يا الله ابن فضلك السلام عليك من تمام دعوك وقول فرمادي. یا اللہ ہر وقت کی دعائیں کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہر وقت ہمارا دل آپ کی طرف متوجہ اور تیرے کرم کی نظر ہماری طرف متوجہ. اے اللہ ہمیں قبول فرما. اے اللہ ہمیں قبول فرما. اے اللہ ہمیں قبول فرما. ہمارے جان مال وقت اولاد سب قبول فرما دے، اپنے رضا کے لیے قبول فرما دے، اپنے عطا کے لیے قبول فرما دے. اللہ العالمین شیطان کے مکر سے، شیطان کے شر سے محفوظ ہو. یا اللہ ہمارے نفسوں کی بہترین تربیت فرما. یا رب العالمین قلب سلیم عطا فرما، عقل فہیم عطا فرما، نفس مطمئن عطا فرما، اپنے رضا کی دولت عظیم عطا فرما. ہمارے دلوں کے اندر جو جائز آ جاتے ہیں ان کو پورا فرما، جو ناجائز آ جاتے ہیں ان سے ہمارے دلوں کو فارغ. ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے، جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سوچ ہے تو وہ قرب سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے. اے اللہ العالمین اب اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پاک میں دار پاک عطا فرما. اے اللہ جب تو فرمائے میں تم سے راضی ہوں، پھر کبھی نہ راضی ہوں. اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر، عمل نام آدھائے ہاتھ سے نصیب فرما، حسن خاتمہ کی عظیم دولت سے فراز فرما، موت کی سختی سے، عذاب قبر سے، پھر اسرات کی مشکلات سے، جہنم کی آگ اور دھوئے سے، شر رسوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرما. جتنے مسلمان فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، جو ہمارے قابل دنیا سے گئے ان کے درجات بلند فرما، ان کی فیوز و برکات سے مکمل دعا فرما. جو ہمارے قابل ابھی حیات ان سے زیادہ سے استفادہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو فکر آخرت فرما، آخرت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. پاکستان کو یا رب العالمین معیشت کے لیے، یا رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے قائم قائم رکھ، اور یا اللہ جس مقصد کے لیے کامیاب بنا تھا اس مقصد کے لیے قبول فرما دے، اور جو بھی اس مقصد سے اس کو اٹھانا چاہتے ہیں توڑنا چاہتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت ان کے نصیب میں دے ان کے غلط کا نہ ملو. یا اللہ پھر دوبارہ حج اور عمرہ کھول لے، اللہ دوبارہ حج عمرہ کھول لے، دوبارہ حج عمرہ کھول لے، ہمیں بار بار وہاں پر یا رب العالمین حاضری کے توفیق عطا فرما دے، قبولیت کے ساتھ، یا اللہ قبولیت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ. اور جو سازشیں عناصر نے سازش کی ہیں اللہ ان کے شر سے محفوظ فرما دے، یا اللہ افراد تفریح سے محفوظ فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی بالخصوص حفاظ فرما دے. یا اللہ ہمیں مقربین میں، محبوبین میں، متقین میں، صدیقین میں، صادقین میں شامل فرما، ان لوگوں میں شامل فرما جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتے ہیں، ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں تو فرماتے جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، اپنے مقربین میں نصیب. یا اللہ صحبت نصیب. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان، ولا حول ولا قوه الا بك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. ابھی آپ نماز کے لیے ذہن بنائیں، نماز کے لیے ذہن بھی بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان شاء اللہ ابھی تھوڑی دیر میں اذان شروع ہو جائے گی.